بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر یعنی جان بوجھ کر نہ ماننا، اور پھر اس انکار میں اللہ کے حکم کو نہ ماننے میں اتنا سرکش ہو جاتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ وہ نبی جو ان کو آیات پروردگار سناتے ہیں انہیں ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ بس اصل جڑ کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے، خالق کی طرف سے جو آزمائش قرار دی گئی ہے اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر نہیں رہنا چاہتے، تو ان کو وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو ان کو اللہ کی آیات سناتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی، تو یہ انہیں قتل کر دیتے ہیں ناحق۔ اور نبیوں کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک اور گروہ، اس کو بھی یہ قتل کرتے ہیں، تفصیل ہم بعد میں عرض کریں گے، لیکن یہاں پہ فقط یہ عرض کروں کہ نبیوں کے بعد اللہ نے جس گروہ کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے انہیں قتل کرتے ہیں، اس گروہ کا نام نہیں لیا بلکہ اس گروہ کا کام اور ان کا عمل بتایا، وہ عمل جس کی ہمارے اس مظلوم پاکستان میں بڑی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ عدل و انصاف کا پرچم بلند کر، عدل و انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو نبیوں کے قاتل اور کن کے قاتل ہیں؟ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ لوگوں میں سے انہیں بھی قتل کرتے ہیں جو امر بالقسط یعنی معاشرے میں عدل اور انصاف کا امر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ظلم نہیں چلے گا۔ آپ کو پتہ ہے قسط اصل میں اکثر ترجمہ اس کا عدل اور انصاف کیا جاتا ہے، قسط کا معنی ہے جائز حق، عادلانہ حق، جو جس کا بنتا ہے وہ اس کو ملے۔ تو جو گروہ اس کام کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، یہ نبیوں کے قاتل ان کے بھی قاتل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے تسبیح توڑنے والوں کے یہ دشمن نہیں ہوتے، باہر نکل کر اللہ جیسا معاشرہ چاہتا ہے اس کے لیے علم بلند کرنے والوں کے یہ دشمن ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اب دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات کا کیا تعلق ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام نبی نہیں ہیں، لیکن نبیوں کے بعد امر بالقسط کرنے والوں کے قافلے کے سردار اور سالار ہیں۔ اور میں عرض کروں گا انشاءاللہ وقت آنے پر امام کے اپنے خطبات اس بات کی گواہی دیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ بس ذہن نشین فرمائیے، بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو نہ مانیں۔ اور آپ کو ایک مزیدار کہوں یا کیا کہوں، یہ بات بتا دوں کہ یہ آیات اصل میں کافروں کے لیے نہیں آئی، یہ اہل کتاب کے لیے آئی، یہ بنی اسرائیل کے لیے آئی ہیں، جو کہتے تھے ہم حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں اور ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کیوں کہہ رہے ہیں آیات کا انکار کرتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے حکم ہیں اس کتاب میں ان کو بھی نہیں مانتے۔ بالکل میں بغیر کسی تکلف کے کہتا ہوں، جس طرح مجموعی طور پہ ہم لوگ ہم سب کہتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں قرآن مجید کے بڑے بڑے احکام کو کچل دینا ہمارے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی کو عجیب لگے تو میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ بالقسط وہی لفظ ہے کہ اے ایمان والو کونوا، بن جاؤ قوامین بالقسط، انصاف کے قائم کرنے والے۔ قوامین بالقسط یعنی جس تم اس بات پہ ڈٹ جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ جس کا جو حق بنتا ہے چاہے وہ کمزور ہے چاہے طاقتور، ملے اس کو۔ اس کا آلٹرنیٹ ہم نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں جنت میں جانے کی، تاکہ یہ ٹینشن والا کام کرنا ہی نہ پڑے۔ یہ تو کام پھر امام حسین کریں گے تو وہ تو شہید ہوں گے، لہذا اس کو پی جاؤ، اس کے بدلے کسی جشن میں شرکت کر کے جنت میں چلے جاؤ، کسی فلان میں رسم میں شرکت کر کے۔ یہ وہی تحریف ہے جو اس سے پہلے یہود و نصارہ کر چکے اپنے دین کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر بن جاؤ۔ یہ ایھا الذین آمنوا کون ہے؟ فرشتوں نے آنا آسمان سے۔ آگے سنیں، فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور یہ گواہی چاہے تمہارے اپنے خلاف، کوئی دیتا ہے کہیں پہ گواہی اپنے خلاف؟ پھر فرمایا اَوِ الْوَالِدَيْنِ، چاہے یہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہو۔ تم اللہ کے حکم سے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ کوئی دیتا ہے؟ یہاں پر ہیں سارے جنتی۔ तो जो जो टेस्ट अच्छा नहीं लगा अल्लाह के अहकाम का उसे पी गए, और जो मुफ्त मुफ्त जन्नतें बांट रही थी वो ले ली। भला अल्लाह की आयात बदल जाएंगी हमारी हरकत से? ला तब्दील लिकलिमात अल्लाह, अल्लाह के कलिमात की तब्दील करने वाला कोई नहीं, कोई तब्दीली नहीं। यहां से समझे क्यों इमाम हुसैन लोग साथ नहीं भी दे रहे फिर भी कह रहे मैं जाऊंगा, क्यों कह रहे? अलबत्ता ब्रैकेट्स में मैं ये अर्ज कर दूं कि ये कयाम का फैसला अपने जमाने के सारे हालात देखने के बाद, कि अब बाज औकात कोई बंदा शहीद हो जाए किसी को पता ही ना चले शहीद हो गया, किस समझे कोई हादसा हो गया, लेकिन एक दफा ऐसी शहादत कि रहती दुनिया तक मिसाल बन जाए और वो नाम अलामत बन जाए हक के लिए उठने का। तो अपने जमाने के हालात को तशखीस देने के बाद फिर कयाम कर, और अगर जमाने के हालात ऐसे ना हो तो अपने जमाने के हालात के मुताबिक ईमानदारी से उनकी तशखीस देकर अल्लाह के आकाम की रोशनी में फिर उस समत बढ़ना, चाहे उस तरह ना हो जिस तरह इमाम हुसैन ने एक इकदाम किया, लेकिन रास्ता वही हो और मंजिल उसी तरफ हो इंसान, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है कि किसने ईमानदारी से हरकत की और किसने जानबूझ के तावीलें करके अपने लिए बड़ा सॉफ्ट वाला दीन जो है वो चुन लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो आपसे गुजारिश करूं, ये जो अदल व इंसाफ और सच्ची गवाही वाला मसला है, हमारे अजीज वतन पाकिस्तान की अदालतों में इसकी धज्जियां उड़ गई। तवज्जो फरमा, एक साहब का अपनी बेगम के साथ कोई प्रॉब्लम था, उनकी अलहदगी हो गई, बाद में वो बच्चों की कस्टडी के लिए केस कर रहे थे तो वो बैठा हुआ था, वकील ने लिखना शुरू किया, वकील खुद ही लिख रहा है ये नाजायज़ ताल्लुकात थे इस खातून के मर्दों के साथ, ये बदचलन थी, तो वो मियाँ कुछ अल्लाह से डरने वाले से कहा नहीं 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 भाई ये मत लिखो, ऐसा कोई नहीं उसमें। तो वकील कहता है प्रोफेशनल, वो कहता है ये नहीं लिखोगे तो जज उठा के केस तुम्हारा साइड पे फेंकेगा, ये इल्ज़ाम लगाने पड़ेंगे तब केस में जान पड़ेगी। ये बेशर्मी हमारी अदालतों में होती है, वरना केस ही नहीं चलता। ये अल्लाह के सामने पेश होंगे जन्नत के उम्मीदवार बन के, दीन का मजाक बना के रख दिया इन्होंने, जहां पे दुनिया से दीन टकराता है दीन को उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं, बाद में उमरा करके या ज़ियारत करके या हज करके कहते हैं कि अल्लाह बख्श देगा। ये स्टूपिड, ये दीन का असलन फाम ही नहीं है, इन इस फाम का ताल्लुक ही नहीं है कोई अल्लाह ताला की किताब से, तवज्जो फरमा रहे। लिहाजा आप देखें मुआशरे में अदल का परचम बुलंद करने वालों को अल्लाह किन के साथ खड़ा कर रहे हैं? नबियों के साथ, यानी नबियों के कातिल और इनके कातिल। इसका मतलब क्या है? और कुरान ने बड़ी वजह से बयान भी किया है कि अल्लाह ने सारे नबी भेजे ताकि हकदार को उसका हक दिलाएं, ना कि बताएं कि तुम ये वाले तस्बीह पढ़ लो तो जन्नत में चले जाओगे। इस दुनिया में किस तरह से रहना है तुमने, कैसा मुआशरा कायम करना है, तुम्हारे मुआशरे में क्या दिखाई दे लोगों को, वो सिखाने आए थे, और जब वो कायम करेंगे लोग उसका नतीजा जन्नत है, ना कि उसके लिए कुछ भी ना करें और कोई और सा दीन गढ़ लें जिसमें ये जिम्मेदारी कोई भी अदा ना करनी पड़े और बस मौज मस्ती में जन्नत में चले जाएं। ये तहरीफ है जो पहले यहूद और नसारा कर चुके हैं, हम कोई नए इब्तकार करने वाले साइंटिस्ट नहीं है, ये पहले हो चुका है। और जो अल्लाह की किताब पढ़े, ये सारी जो पैंतरेबाजियां हैं ये उनकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताई हुई हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अर्ज किया आपको कि शैतान ने कहा पहले हिंद को कुरान से हटाओ, कुरान पढ़ के कहीं ये सीधे रास्ते पर ना चलना शुरू हो जाए ताकि मैं अपना झूठ बेच सकूं, हर मसलक में उनके मिजाज के मुताबिक ताकि मैं झूठ बेच सकूं, इनको अल्लाह की किताब से जुदा करो, और उसने कर दिया कामयाबी के साथ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बेशक जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और अमर बिल किस्त करने वालों को कत्ल करते हैं, मिनन नास लोगों में से, ये सबके दुश्मन ही होते, ये कहते हैं जो आवाज़ उठाए अदल के लिए उसे मारो, उस पर केस बनाओ, उसको अंदर कर दो, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये करते कत्ल कर दो उसको, इनके लिए फ़र्क नहीं है वो नबी अल्लाह का क्यों ना हो, ये नहीं छोड़ते उसको। ان کو اپنے دنیاوی مفادات اتنے عزیز ہیں. فبشرهم بعذاب علیم, تو اے رسول ہماری طرف سے ایک خوشخبری, گڈ نیوز ان کو سنا دو. کون سی؟ بعذاب علیم, ایک دردناک عذاب. یہ آیت نمبر 21 ہے. آیت نمبر 22, ایک اور خوشخبری بھی اس میں ایڈ کر دو کہ اگر یہ کام کرنے کے بعد, عدل و انصاف کا امر کرنے والوں کا قتل, نبیوں کا قتل, اس کام کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو حجیں بھی کی ہوئی ہیں, ہم نے تو عمریں بھی کی ہیں, ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں, اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال دنیا و آخرت میں حبط ہو گئے, یعنی ضائع ہو گئے, انہیں کسی عمل کی اللہ کے پاس کوئی جزا نہیں ملی, انہوں نے جرم اتنا بڑا کیا. وما لهم من ناصرین, اپنے عمل تو ان کے گئے, کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا کہ آ کے ان کی ہیلپ کر دیں. صلوات پڑھیں محمد والے. دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس محرم کے آغاز میں چند, جو آپ کو معلوم ہے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ, وہ اکثر قوم کی رہنمائی کے لیے رہبر انقلاب اسلامی بھی اور آیت اللہ سیستانی بھی مختلف قسم کے بیانات وہ جاری کرتے رہتے ہیں, اور آپ کوشش کیا کریں کہ توجہ کریں کہ کیا فرماتے ہیں. ظاہر وہ ہماری طرح آ کے شور تو نہیں مچا سکتے جس طرح میں شور مچا رہا ہوں, لیکن وہ بالآخر بیانیے اپنے صادر کرتے ہیں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے, بعض بعض یہ دیکھتے ہوئے کہ مثلا قوم کے اندر کسی چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو توجہ سے سنیں, اہل ممبر کے نام, اہل ممبر کے نام حضرت آیت اللہ سیستانی دام ذلہ کا پیغام, پیغامات اور بھی ہیں, ابھی میں صرف ایک آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو جس کا موضوع قرآن کریم ہے, اور ہمارے موضوع سے جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس سے بہت ہی زیادہ نزدیک مربوط ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اہمیت کو خطابت میں یقینی طور پر مد نظر رکھنا چاہیے, یعنی خطیب جو خطابت کر رہے ہیں تو وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ قرآن مجید ایک اہم منبع اور سرچشمہ ہو اس کی گفتگو کا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہے, اور یہ امت کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. کون سا اثاثہ؟ سب سے بڑا اثاثہ, اور حق تو باطل کا معیار ہے. یہ بات آیت اللہ سیستانی نہیں کہہ رہے, یہ اللہ رسول اہل بیت نے پہلے کیوں, یہ انہی سے لے کر کر رہے ہیں, الفاظ اب تھوڑے سے ان کے ہو گئے, باتیں وہی ہیں. اور حق و باطل کا معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت, روشنی اور لوگوں کے لیے, نہ فقط مولویوں کے لیے, لوگوں کے لیے بصیرت بنا کے نازل کیا ہے. آپ لوگوں میں شامل ہیں انشاءاللہ, اگر مولویوں میں شامل نہ بھی ہو تو یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اور قرآن میں لوگوں کا ہی لفظ ہے بیان للناس, یہ لوگوں کے لیے بیان, ہدل للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت, اور یہ امت کا سب سے بڑا اساسہ اور حق و باطل کا معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت, روشنی اور لوگوں کے لیے بصیرت بنا کر نازل کیا ہے. یہ ایک بابرکت اور حکمت سے بھری کتاب ہے. اب یہ آخری جملہ غور سے سنیے گا, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ان کی قربانیاں, ان کی بنیاد کیا ہے, یہ کیوں کیا انہوں نے سب کچھ, ان کی سیرت ایسی کیوں تھی جیسے وہ تھے, جیسے وہ تھے ویسے کیوں تھے, جو انہوں نے قربانیاں دی وہ قربانیاں کس لیے دی, اہل بیت کی سیرت اور ان کی قربانیاں, قرآن کی تعلیمات کی عملی تطبیق اور فرما برداری کا نمونہ ہے. یعنی جو حکم اللہ نے قرآن میں دیے تھے, اہل بیت کی زندگیاں, ان کی سیرت, ان کی قربانیاں, سب کی سب اللہ کی اسی کتاب کی فرما برداری کا عملی نمونہ. صلوات پڑھیں محمد والے.
اور یہ بالکل وہی بات ہے, یہ اسی کے دوسرے الفاظ ہیں کہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوئے. لہذا قرآن پڑھنے والا, قرآن کو غور سے توجہ کرنے والا ہی اصل میں جانے گا اہل بیت کون ہے, ورنہ کچھ اہل بیت کو خوابوں سے بتاتے ہیں, میرے خواب میں امام آئے انہوں نے یہ کہہ دیا, کسی کے خواب کی کسی دوسرے کے لیے ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیں, کسی نے خواب دیکھا ہے اس کے لیے وہ ہو سکتا ہے, لیکن کسی دوسرے کے لیے اس کے خواب کی کوئی شرعی ویلیو ایک پائی کی ایک رائی کی بھی نہیں ہے, ورنہ تو شریعت نہیں بنانے کا دروازہ کھل جائے گا. میرے خواب میں امام آ جائیں گے رات کو اگر میرا کچھ دل کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور وہ کہیں گے میں خواب میں آ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں حیدر نقوی صاحب کے مدرسے کو زیادہ چندہ دوں. توجہ فرما رہے, وہ اس طرح تو شریعت کا نیا باب کھل جائے گا. تو دروازہ بند ہے, قرآن مجید اور فرامین محمد و آل محمد کے بعد کسی بھی ایڈیشن کا شریعت میں یا سبٹریکشن کا دروازہ بند ہے. اور یہ خواب واب یہ پبلک کو میٹھی گولیاں دینے کے لیے ہوتے ہیں, ان کی شرعی طور پر کوئی وزن اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں, ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سوال ہوا ہے آیت اللہ سید علی خامنائی سے. سوال یہ ہے کہ بعض تقریریں کرنے والے اور مداحی کرنے والے مجالس کے مراسم میں اور اپنی تقریروں میں مختلف خواب بیان کرتے ہیں جن میں بڑی کرامات اور اہل بیت کی عنایات کا ذکر ہوتا ہے, خواب سناتے ہیں, آیا ان کو بیان کرنا اور ان خوابوں پر اعتماد کرنا جائز ہے؟ سوال سمجھ آ گیا آپ؟ اب جواب ذرا غور سے سنیں. یہ جواب دیتے ہیں کہ ان خوابوں کا بیان کر دینا بذات خود کوئی مشکل نہیں, کر سکتے ان خوابوں کو بیان کرنا. البتہ اگر کوئی جھوٹا بیان کر رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا, اللہ تو نوٹ کر رہا ہے, لیکن کہہ رہے فی نفس ہی بذات خود ان خوابوں کا بیان کرنا یہ جائز ہے, کوئی اس میں اشکال نہیں. لیکن بطور کل اوور آل, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, لیکن اوور آل خواب حجت شرعی نہیں ہے, کسی کا خواب کوئی شرعی دلیل نہیں. فلان آیت اللہ تھے انہوں نے خواب دیکھا, کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. فلان صاحب نے یوں بتایا, کوئی شرعی دلیل نہیں. توجہ کریں, شریعت مذاق نہیں ہے کہ جب قرآن حدیث سے نہ ملے کسی مرے ہوئے بزرگ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا, انہوں ان کو خواب میں آئے تھے, وہ مر گئے, بندہ پوچھ بھی نہیں سکتا. ایک دفعہ ہم کم میں ہی تھے, آیت اللہ باجت سے انٹرویو لیا انہوں نے آ کر کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں مشہور ہیں, وہ جو سوال کرتے تو کہتے تھے مجھے تو پتہ ہی کچھ, بڑے نارمل ہمبل جو ان کا انداز تھا, میں نہ گفتم میں نے تو نہیں کہا, مجھے تو پتہ ہی کوئی. اور باہر جو آیت اللہ بجت یوں کر دیا, اگر بجت یوں کر, اور اب تو وہ فوت ہو گئے, اب تو جو مرضی جناب ٹیمپلیٹ میں لکھ کے چلاؤ. توجہ فرما رہے, صلوات پڑھے محمد والے. آپ باور کریں, جو زیادہ کہانیوں اور قصے سنا رہے ہیں ان سے مطالبہ کریں بھائی قرآن و حدیث ہمیں تو وہ بھی صحیح طرح نہیں پتا, پہلے وہ سناؤ, جب وہ ختم ہو جائے ہمیں وہ سکھا دو, پھر خواب بھی سنا دیں. اصل میں خواب میں مزہ زیادہ ہے اور ہماری پبلک کو مزے لینے کی بہت عادت ہے. تو فرماتے ہیں کہ بطور کلی خوابہ حجت شرعی نیستن, بطور کل جو بھی خواب ہیں کوئی حجت شرعی یعنی شرعی طور پر کوئی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتے خواب. اور مناسب یہ ہے کہ دین کے معارف کو آیات اور روایات معتبر کے ذریعے بتایا جائے, نہ خوابوں کے ذریعے. یہ میں عبارت پڑھ دوں, و شایسته است، یعنی مناسب ہے، یہ بات مناسب ہے، یہ بات درست ہے. کیا؟ کہ معارف دینی، کہ جو دینی معارف ہیں، دینی تعلیمات ہیں، دینی مطالب ہیں، ان کو با استناد بے آیات و روایات معتبر، روایات کے ساتھ بھی قید لا رہے ہیں معتبر کی، کیونکہ روایات میں بھی کافی وارداتیں ہوئی ہوئی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. آیات، آیات تو ساری معتبر ہیں لیکن روایات معتبر ہیں بھی اور معتبر. دیکھیں جب عالم صحیح والا کلام کرتا ہے تو کتنا ایکوریٹ لفظ لے کے آتا ہے. آیات و روایات معتبر، کہہ رہے ہیں کہ یہ با استناد کا معنی ہوتا ہے کہ ان کی نسبت سے یا آیات کی نسبت سے بیان کی جائیں، آیات کے ذریعے یا روایات معتبر کے ذریعے بیان کی جائیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ عقل. ایسی باتیں نہ کی جائے کہ جو عقل سے باہر، توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر دنیا میں مذاق بنے کہ یہ ایسی دین کے نام پہ بونگیاں مارتے ہیں، بعض لوگ ایسی آج بھی دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین فلان ہے، کیونکہ 100 دلیلیں فلان حضرت صاحب نے اس پہ دی ہوئی ہیں، اور دنیا مذاق اڑاتی ہے ان کی حالت دیکھو. اس دور میں بھی یہ اس قسم کی باتیں، اتنے اندھے ہیں اپنے اعتقاد کے طور پر. صلوات پڑھے محمد والے. آغا نے جو سوال کیا اور نام لیا مثلا جناب سیدہ کا مثال کے طور پر، تو توجہ کیجیے. آیات قرآن جو ہمارے ذہنوں میں ہے اس کے برعکس گواہی دیتی ہے، اور روایات بھی جو کہ بالعموم بیان نہیں کی جاتی وہ بھی اس کے برعکس گواہی دیتی ہے. اور حق یہ ہوتا ہے کہ جب بہت ساری چیزیں ایک ہی موضوع کو بیان کر رہی ہیں تو ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد صحیح کو ضعیف سے الگ کیا جاتا ہے، اور پھر صحیح کے نتیجے میں کوئی فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، کوئی نتیجہ لیا جاتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے. اب ذرا توجہ سے سنیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، اور پھر اللہ کے رسول کا اپنا فرمان ہماری اپنی مکتب اہل بیت کی روایات میں اسی کے مطابق موجود ہے. میں آپ کو آیت بھی بتاتا ہوں اور وہ روایت بھی بتاتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. اور آج جو باقی باندھا وقت میں جو ہم وہیں سے شروع کریں گے، جو جہاں پہ رکے تھے ہم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 سے میں نے عرض کیا تھا کہ میں بیان کر رہا تھا کہ چلوں گا، میں یہ بیچ میں ایک سمجھ لے کہ بریکٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے زخرف، زیخ ریف، زخرف، توجہ فرما رہے ہیں. اس زخرف کی اگر میں غلطی نہ کروں آیت نمبر 40 اور 41 ہے، یا 41 اور 42 ہے، اسی کے آس پاس، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بعد میں ابھی مجلس کے بعد دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. 40 یا 41 یا 42 ان میں آیات، دو آیتیں. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال یہی پر ان آیات کا ذکر غالباً میں نے کیا تھا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ مجلس ہوتی ہے پھر بعض اوقات بندہ مکس اپ کر جاتا ہے، یاد نہیں ہوتا کہ یہاں پر بات ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے غالباً ہوا تھا. وہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے، توجہ کیجیے. فاستمسك بالذي اوحي اليك، فاستمسك تو مضبوطی سے تھام لے، یہ تمسک والا ہی لفظ ہے. اے رسول، اللہ کے نبی سے خطاب ہے کہ آپ مضبوطی سے تھام لیں، واحد کا لفظ ہے، جمع کا نہیں ہے. فاستمسك تو تھام لے، بس تو تھام لے. کس چیز کو؟ بالذی اوحی الیک، اس کو جو تیری طرف وحی کیا جا رہا ہے، یعنی جو قرآن کی آیات آپ پر اتاری جا رہی ہیں اس کو مضبوطی سے. اللہ کے نبی کو بھی قرآن سے تمسک کرنا ہے، اللہ کا آرڈر ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، یقیناً اے رسول آپ صراط مستقیم پر. اور وہ صراط مستقیم کی دوسری شکل کیا ہے؟ قرآن سے تمسک. آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں، آپ صراط مستقیم پر. اگلی آیت غور سے سنیے گا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، پچھلی آیت میں کہا لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے اے رسول، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے. اب سنیں، پھر فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بہت جلد تم سب سے سوال ہوگا، آپ سے بھی اور آپ کی قوم سے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال ہوگا. اسی سوال کے جواب میں اللہ کے نبی کہیں گے میری قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی. توجہ فرما رہے ہیں، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اسی غالباً اسی سوال کے جواب میں ہوگی. اللہ پوچھے گا جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تھا آپ نے پہنچا دیا؟ اللہ کا نبی کہے گا میں نے پہنچا دیا. اسی کا نام حساب کتاب ہے. خدا نہ خواستہ ان کو جرموں پہ تھوڑی حساب ہونا ان کا، انہوں نے کوئی جرم کیے، جرم کسی نبی نے نہیں کیا ہو. توجہ فرمائے، حساب کتاب کو از ایکول ٹو جرم اور گناہ نہ سمجھے. حساب کتاب کوئی اور چیز ہے. قیامت کے دن ہر وہ شخص جس کی گردن پر اللہ نے کوئی ذمہ داری ڈالی تھی اور ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ ہیں، سب سے سوال ہوگا آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ ورنہ کیوں اللہ عیسیٰ سے کہہ رہے اے عیسیٰ تو نے کہا تھا ان سے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. عیسیٰ کا کیا تعلق ہے پیچھے جو قوم نے کرتوت کیے؟ تو ہم حساب کتاب کو برابر قرار نہ دیں کہ حساب کتاب تو اسی کا ہوتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو. نہ، حساب کتاب اس معنی میں کہ سوال ہوگا یہ سب کا. اب توجہ کریں، وہ حدیث کون سی ہے؟ یہ ہماری اپنی مکتب اہل بیت کی جو کتابیں حدیث کی ان میں ہے، ایک کتاب ہے جس میں قرآن مجید کی فضیلت پر حدیثیں ہیں. عربی نام مجھے یاد نہیں، آغا شیخ شفا نجفی نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا، میرے پاس اس کی پی ڈی ایف موجود ہے ابھی. اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والو، یاد رکھو اس قرآن کے بارے میں تم سے بھی پوچھا جائے گا اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا. اسی آیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو اے رسول مضبوطی سے تھام لے، آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے سوال ہوگا اس قرآن کے بارے. تو بس حساب کتاب بے معنی ہے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کلکم راعن وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا. اس میں اللہ کے نبی خود شامل نہیں ہے؟ خود بھی شامل ہے. سب سے بڑھ کر نگران وہ ہے، سب سے بڑھ کر ذمہ دار اللہ کے رسول ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی حدیثیں عام طور پر اس قسم کی چیزیں کیونکہ پبلک کے بھی مزاج کی نہیں ہیں تو بیان نہیں ہوتی، اور پڑھنے کا شوق ہمیں اتنا ہے کوئی نہیں. صلوات پڑھے محمد والا. اور میں بھی کب تک بیٹھتا ہوں یہاں پہ اللہ بہتر جانتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. توجہ کیجئے، آئیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116، اور آپ جا کے خود دیکھیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا، اتنی بڑی تو سائنس نہیں تھی کہ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرنا ہو، کیمیکلز ملا کے قرآن کھولنا تھا ترجمے والا. اب تو موبائلوں میں بڑا عام ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھنا تھا کہ آیت نمبر 116 میں سورۃ المائدہ میں اللہ کیا فرما رہا. اب غور سے سنیے، ہم آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ نے کہا، یا ہم ترجمہ کریں جب اللہ کہے گا، ایکچولی ترجمہ بنتا ہے جب اللہ نے کہا، ہونا یہ مستقبل میں قیامت کے دن، لیکن قرآن کے انداز، البتہ عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کے انداز میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے لیکن کیونکہ اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوتا ہے تو ایسے بتاتا ہے جیسے ہونی نہیں ہے, ہو چکی ہے. جیسے کسی نالائق بچے کا, فل نالائق بچے کا استاد اس کے ماں باپ سے کہے کہ امتحان 3 مہینے بعد ہے لیکن آپ کا بچہ فیل ہے, آپ کا بچہ, وہ کہے جی وہ تو امتحان میں, کہتے امتحان نہیں ہوا لیکن میں بتا رہا ہوں نا فیل ہے, مجھ سے فیل ہوا لے لو ابھی لکھوا لو فیل ہے. تو جب استاد یہ بات کر سکتا ہے تو اللہ, تو پھر تو بعض جگہوں پہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی. حالانکہ بڑے دل ٹوٹے ہوئے اور برجھائے ہوئے جا رہے تھے حدیبیہ سے واپس, کے ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, نہ ہم نے عمرہ کیا, اتنی سخت شرائط میں صلح بھی قبول کرنی پڑی, ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے, اس حالت میں جا رہے تھے اور خالق نے کیا فرمایا انا فتحنا لک فتحا, نہ کہ ہم تمہیں عطا کریں گے, یقیناً ہم نے عطا کر دی. اتنی یقینی تھی اور اس کے چند مہینوں میں یوں گراف اوپر گیا اسلام کا اور اسلام قبول کرنے والوں کا. یہ خیبر فتح وغیرہ انہی ایام میں فتح ہوئے حدیبیہ کے بعد, اللہ نے گارنٹی دے. تو اصل میں یہ ماضی ہے, وَإِذْ اگر ہوتا ہے نا وَإِذَا قَال, اِذَا قَال مستقبل کے لیے ہوتا ہے, اِذْ ماضی کے لیے ہوتا ہے, لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ ہونا قیامت کے دن نہیں, لیکن اتنا یقینی ہے کہ جیسے ہو چکا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور جب اللہ نے کہا, ٹھیک ہے نا, ہے جب میں ترجمہ کروں, جب اللہ کہے گا قیامت کے دن اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, اب آپ اس عدالت کی سختی دیکھیں, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ تو چٹکیوں میں گزار رہے ہوتے ہیں نا, وہاں سے وہاں پہ حالت دیکھیں ذرا. حضرت عیسیٰ کی بیس پر سب کہتے ہیں نا ہم تو بخشے جائیں گے, عیسیٰ نے ہمیں چھڑوانا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کال کرے گا, حضرت عیسیٰ حاضر ہوں, عیسیٰ ابن مریم حاضر ہوں قیامت کی عدالت, حضرت عیسیٰ آ جائیں, اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس, یہ جو قوم کا بیڑا غرق ہوا یہ آپ نے ان سے کہا, قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے قوم کا بیڑا غرق ہوا, یہ تو غرق ہوا پڑا وہ بتا رہا ہوں, باقی آیات میں جو اللہ نے بتایا لفظی ترجمہ یہ, انت قلت للناس, کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے, کیا اتخذونی بنا لو مجھے و امیا اور میری ماں کو, کیا بنا لو, الہین دو معبود, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, تو نے کہا تھا ان سے, اب مجھے آپ بتائیں حضرت عیسیٰ کا قصور ہے کچھ, بلایا کہ نہیں اللہ نے. ابھی آپ کو روایات سناؤں گا کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, روئے, روتے روتے کس بات پہ رونے لگے, زمین پہ گر پڑے سجدے میں, پھر سینہ زمین پہ لگا دیا, پھر انگلی کو یوں یوں کرتے ہوئے اللہ کی عذاب کی پناہ مانگتے اٹھے روتے ہوئے, راوی بتاتا ہے, اور کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم اس جھوٹے نے اللہ کے نام کی جگہ میرا نام فٹ کیا ہے, اور قیامت کے دن اللہ نے روک کے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تو نے ان سے کہا تھا. ابھی آپ کو سناؤں گا, جتنے جھوٹ آئمہ پہ گھڑے گئے ہیں ان کی طبیعت بڑی سیٹ ہوگی, ان کے ہر جھوٹ کے بدلے میں آئمہ کو کلیئرنس دینی پڑے گی, ہم نے نہیں کہا تھا ان سے, انہوں نے خود گھڑے ہیں پیچھے, یہ جو اتنے اتنے بعض سخنور ہوتے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ شیر کا وزن سیٹ رہے, چاہے قرآن حدیث کی دھجیاں اڑ جائیں, پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, شیر خوبصورت ہونا چاہیے, وہ جو فرما رہے ہیں. تو جتنی چیزیں قوموں نے گھڑی ہیں اپنے نبیوں کے یا اماموں کے اوپر, قیامت کے دن ان کو بلا کے پوچھا جائے گا آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے بارے میں یہ باتیں کرو. لہٰذا جتنے یہ گھڑنے کے اسپیشلسٹ ہیں اصل میں آپ نے اپنے آئمہ کے لیے باعث زحمت بن رہے ہیں, جس طرح مسیحی قوم اپنے نبی عیسیٰ کے لیے باعث زحمت بن رہے ہیں. قرآن مجید دین, اللہ کا دین انسان میں احساس سے ذمہ داری پیدا کرنے آیا ہے, نہ کہ دو نمبریاں کر کے بھاگنا کیسے ہوتا ہے بچنا کیسے ہوتا ہے وہ طریقے سکھانے آیا ہے. اللہ کا دین, اللہ کا دین تقویٰ سکھانے آیا ہے, اللہ کی فرما برداری, اللہ کے آگے سر جھکانے کا طریقہ یہ سکھانے آیا ہے, نہ کہ چوروں کو بچنے کے طریقے سکھانے, چوری بھی کرتے رہو اور بچنے کے طریقے بھی تمہیں ہم بتا دیں, یہ سب فراڈ ہے. کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ کا جواب، قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے تیری ذات ہر عیب سے پاک۔ عیسیٰ نہیں کہے گے میں تو کیتا ہی کچھ نہیں، مینوں ایویں بلا لے، تسی بھی بادشاہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ بڑا بادشاہ، جو کام اللہ کا نہ پسند آئے تو پیار سے کیا کہتے ہیں، اللہ بادشاہ، ٹھیک ہے؟ بعض کے دلوں میں ناراضگی چھپی ہوتی ہے جملہ بولتے ہوئے، نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہونا چاہیے جو امام حسین نے سکھایا، ردن بے قدا اور تسلیم الامر، اللہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے تیری ذات ہر عیب سے پاک۔ کہا یہ نہیں کہا تم نے؟ تو یہ سبحانک کا لفظ کیوں بولیں گے؟ سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا، یا پاکستان کا ایک سپر ہٹ خطیب اس ممبر پہ چڑھ کے پتر سینکڑوں کے مجمع میں کہہ رہا تھا، مولا علی ممبر کوفہ پہ فرما رہے، میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں، اور سامنے والے کہتے ہیں نعرہ حیدری۔ جہالت اس طرح رقص کرتی ہے، اس طرح جہالت گندا رقص کرتی ہے ہمارے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی کے فضائل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں۔ معبود کون ہے؟ فقط اللہ۔ اتنا مذاق اڑا رہے ہیں ان جاہلوں کی جہالت کا، وہ ان کی دینداری کی ناک رگڑ رہے زمین پر، یہ نعرے مارتے ہیں اور پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اس بات پہ نعرہ مار رہے ہیں کہ مولا علی معبود بھی۔ اس سے زیادہ گوف اور ایڈیٹ کوئی بندہ ہوگا کہ جس کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ یہ کیا بک رہے ممبر سے اور اسے کوئی کچھ نہیں کہتا؟ توجہ فرما رہے ہیں، انسان ہل جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی اس دن، تاکہ اس جیسے بندر چڑھ کے دھجیاں اڑائیں توحید کی بھی، اور کھیلیں آیات و روایات سے، اور سامنے بیٹھے ہوئے سمجھے کہ بڑے فضائل پڑے جائیں۔ کیوں؟ یہ کس کی سزا ہے؟ یہ حدیث ثقلین پر عمل نہ کرنے کی سزا ہے، یہ اللہ کی کتاب کو لفٹ نہ کرانے کی سزا ہے کہ جو مرضی بول دو فضائل کے نام پہ قوم نے نعرہ مارا۔ وہ جو فرما رہے ہیں صلوات پڑھے محمد والے پر، کسی کو تبرک چاہیے تو ویڈیو میرے پاس ہے، وہ والا عابد بھی ہوں معبود بھی والا، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہوئے، اور لوگوں کے وہ عقیدے بنے ہوئے، یعنی دین سے خارج ہو کر سمجھتے ہیں ہم دین میں، کیونکہ جس نے توحید کے ساتھ گڑبڑ کر دی وہ دین میں کہاں باقی بچتا ہے۔ قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اگلی بات جو انہوں نے کہنی ہے اس میں ادب دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ بات کر رہے ہیں اللہ سے، ادب ایسا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں نے نہیں کہا، کہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے، یہ ادب کی انتہا ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں، اب الفاظ سنیں، شروع یہاں سے کرتے ہیں، ما یکون لی، بنتی نہیں تھی یہ بات میرے لیے، ما یکون لی، میرے لیے تو تھا ہی نہیں، نہیں کہہ رہے میں نے نہیں کہا، بنتی نہیں تھی، یعنی میں نے کی نہیں کی اس سے قطع نظر، یہ بات صحیح نہیں تھی، حق ہی نہیں تھا۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ بات تو بنتی نہیں تھی میرے لیے کہ میں وہ بات کہہ دوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے میں نے نہیں کی، کہہ رہے ہیں کہ مثلا اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر میں نے کی ہو تو میں نے ناحق کی ہے۔ ما یکون لی، میرے لیے تو تھا ہی نہیں، مناسب ہی نہیں تھا، بنتی نہیں تھی، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کروں جسے کرنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا فرمائیں گے، ان کنت قلتہ، اور اگر میں نے کہا ہو، فقد علمت، تو تجھے تو یقیناً علم ہوگا۔ یہ ہے اتنے جلیل القدر نبی کا قیامت کے دن یہاں پہ تو پیر اللہ سے ضد کر کے مرید چھڑوا لیتے ہیں. ڈرامے بازیاں چیک کریں جی سر, جو بھی کرے, جو بھی کرے, میں کہہ رہا ہوں جو بھی اس معیار کی زد میں آئے اس کا نام کچھ بھی ہو, آپ اصل بات کو سمجھیں, توجہ فرما رہے ہیں, جو بھی اس آیت کے معیار کے خلاف چلے, معیار قرآن اور اہل بیت کا فرمان ہے, نہ پیر معیار ہے نہ کوئی دوسرا معیار. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ کر لیں, انہوں نے کہا ہے تو اگر کوئی بندہ کسی عالم کو فالو کرے اللہ کے فرمان کے خلاف تو اس کی حالت وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا, وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, اندھا دھن ہر بات مانتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, کوئی بھی بندہ اللہ یا رسول کے یا اہل بیت کے فرمان کے, حقیقی فرمان کے خلاف, معتبر فرمان کے خلاف کسی کے پیچھے جائے اس کا وہی حکم, چاہے کسی پیر کے پیچھے جائے چاہے کسی عالم کے پیچھے جائے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ کا قانون بعض کے بارے میں کچھ اور بعض کے بارے میں کچھ اور ہے. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اگر اے رسول ان کو بتا دو, اگر میں رسول اللہ نبیوں کا آخری نبی بھی اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, دوسرے کسی کی مجال ہے کوئی کہ وہ کہے کہ میں کر لوں تو میرا کوئی استثنائی معاملہ, کسی کا کوئی استثنائی معاملہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میرے لیے تو بنتا ہی نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل. ان کنت قلتہ, اگر میں نے کہا ہو, فقد علمتا, تو یقیناً تجھے تو علم ہوگا, تیرے علم سے کوئی چیز بچ سکتی ہے؟ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی, تجھے علم ہے جو کچھ میرے اندر ہے, جو کچھ میں جانتا ہوں. ولا اعلم ما فی نفسک, لیکن جو تیرا علم ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم, اگر میں نے کہا ہو تو تو جانتا ہے. توجہ فرما رہے, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, جو تیرے وجود کے اندر ہے, جو تیرا علم ہے, مجھے اس کا معلوم. انک انت علام الغیوب, یقیناً تو ہی ہے غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا. علام, علام کسے کہتے ہیں؟ عالم کا مبالغہ ہے, بہت زیادہ جاننے والا. اور ہم نے جو سستا کر دیا علامہ کو, وہ اس سے بھی اوپر کی ڈگری. علامہ کے آخر میں جو ہے اصل میں گول تے ہوتی ہے, یہ اور مبالغے کے لیے. ابھی تو یہاں پر بات بنتی نہیں جب تک اشتہار پہ علامہ نہ لکھو, ٹھیک ہے؟ انک انت علام الغیوب, بے شک تو ہے غیبوں کا بہت زیادہ علم رکھنے والا. میں نہیں ہوں, کون ہے؟ اگر میں نے کہا ہو تجھے تو پتا ہو. اب آگے سن, یہ آیت نمبر 116 یہاں پہ ختم ہوگی. انک انت علام الغیوب, آیت نمبر 117, ما قلت لهم الا ما امرتنی به. ما قلت لهم, میں نے اور کچھ نہ کہا ان سے, الا, سوائے کس چیز کے؟ الا ما امرتنی به, سوائے اس بات کے جس بات کا تو نے مجھے امر کیا تھا. میں نے اس بات کے سوا کچھ نہیں کہا ان سے کہ جس بات کا تو نے مجھے امر کیا تھا. الا ما امرتنی بہی, اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ ان اعبدو وہی ہے جس سے معبود بنتا ہے. عبادت کرو اللہ کی، کون اللہ؟ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اب ایک ایک لفظ ذرا غور سے سنیں. 117 نمبر آیت چل رہی ہے سورۃ المائدہ، پھر حدیثہ کہیں گے کیا فرمائیں گے اس کے بعد. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ رہا، میں ان پر وَكُنْتُ، اور میں رہا، عَلَيْهِمْ، ان پر، اپنی قوم پر. قوم آئی کھڑی ہے سفارش کرامن، حضرت عیسیٰ کہنا یا اللہ جتنے بھی گندن ہیں تے میرے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب ذرا سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، نہ پڑھے قرآن، انسان کی اپنی ذمہ داری. اسی لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو تو گمراہ ہو جاؤ، چونکہ جو ہم نے پاپڑ بیلے ہیں وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا، کہانیاں کہاں جائیں گی، تو خواب کہاں جائیں گے اگر قرآن میں بات چلی گئی. لیکن حدیث ثقلین میں اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نہیں فرمایا تھا میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور خواب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کہانیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا تھا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں سے تمسک کر لیں، توجہ فرما رہے. یہ کیوں ابھی میں جو آپ کو آیت اللہ خامنائی کا پڑھ کے سنا رہا تھا انہوں نے یہ جواب دیا ہے، آیات قرآن اور روایات معتبر. معتبر کیوں؟ اس لیے کہ جو خلاف قرآن ہے وہ معتبر، اس لیے انہوں نے وہ قید استعمال کی. اور وہ نہ بھی کرے تب بھی حدیث ثقلین کی بات یہی ہے، توجہ کیجیے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اے پروردگار میں ان پر یعنی اپنی قوم پر گواہ رہا. مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، جب تک میں ان کے درمیان زندگی گزار رہا تھا، موجود تھا، میں گواہ ہوں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تُو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، جب تُو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اس کے بعد پھر تُو ان پر نگران تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تُو ہے ہر چیز پر گواہ. یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی گواہی اینڈ. اب قوم کہے گی تھی جو ہم نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ عیسیٰ کے صدقے ہم نے نکلنا ہے، عمدہ کی بڑھے گا. اگلی آیت میں اللہ نے وہ بتایا ہو. عیسیٰ کہیں گے آیت نمبر 118، کیا کہیں گے؟ کون سے سنیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے اے پروردگار تو یقیناً تیرے بندے ہیں. میرے مرید نو چھڑ دیو، توجہ فرما رہے. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بھاوے کوئی پیر بھاوے کوئی مجتہد، میرے مرید نو چھڑ دیو، توجہ فرما رہے ہیں. یہ اللہ کا صاحب شریعت نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اور کسی شیعہ سنی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے یوں ہے تو یہاں ہے. یہ آیات بینات ہے قرآن کی، واضح اور روشن. ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب کرے، فانہم عبادک، تو یقیناً یہ تیرے بندے. اب پھر ادب دیکھیں. وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو طاقتور بھی تو ہے اور سب سے سیانہ بھی تو ہی ہے. تیرے سے بڑھ کے کون فیصلہ سیانے والا کرے گا؟ اللہ یہ ہے قرآن والا، نہ کہ جو اللہ بنا دیا ریٹائرڈ کر کے سائڈ پہ بٹھایا ہوا آسمان. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تیرے بندے ہیں. وان تغفر لہم، اور اگر تو مغفرت کرنا چاہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز کسے کہتے ہیں؟ ناقابل شکست کو، ایسا طاقتور جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے، طاقتور بھی تو ہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اور دوسری صفت کیا؟ حکیم، سب سے زیادہ دانا بھی تو ہے، میں تجھے کیا بتاؤں. چھڑ دیو میرے مریداں نوں، جیڑے بھی گندے ہیں تو میرے، میری محبت اچھی خراب ہو، چھڑ دیو تسی. یہ ڈرامے بازی ہیں، ان ڈرامے بازیوں نے قوموں کو کرپٹ کیا ہے، اللہ کی اطاعت چھڑوا کر چسکوں پہ لگا دیا ہے. جو مرضی گناہ کرتے رہو، ہم ہیں تو ان کے، کون سے ان کے ہو بھائی، سارا دن شیطان کی گود میں بیٹھ کے شام کون کے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مستیاں کرنے کے لیے شیطان کی گود میں، اور جان چھڑوانے کے لیے ان کے، حاجات کے لیے ان کے، شفاعت کروانے کے لیے ان کے، اور مستیاں کرنے کے لیے شیطان کے. جو بھی ایسا ہے اس کو کسی نے دھوکے میں ڈالا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے قرآن میں اور فرامین. آپ کو میں نے روایت سنائی تھی، یہ حدیث اصول کافی کی ہے. اصول کافی کتاب یہ نہیں پڑھی جاتی، ان اس مال کا خریدار مارکیٹ میں کوئی نہیں، اور مارکیٹ میں وہ مال آتا ہے جس کے خریدار، جو بکتا ہو، یہ بکتا نہیں ہے. سنیں، اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الطاعت والتقوی، دوسری یا تیسری حدیث ہے، جس میں میں پہلے سنا چکا ہوں یہاں پر، یہ مجھے یاد ہے، جس میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، اپنے ایک صحابی مشہور ہے جابر جعفی، اس سے کہہ رہے ہیں، یا جابر، اے جابر، ایکتفی من انتحل التشیع، کیا کافی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو تشیع نسبت دیتا ہے، کہتا ہے میں اہل بیت کا شیعہ ہوں، ان یقول بحبنا اہل البیت، کہ وہ اپنے منہ سے کہتا ہو کہ میں اہل بیت کا محب ہوں. فواللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ واطاع، جابر اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہوتا مگر وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا فرما بردار ہے. ان حدیثوں کو سائڈ پہ کر دو، اینج کرو، جنت میں بڑھ دو، ان حدیثوں کو پی جاؤ، آیات قرآن کو پی جاؤ، ہاضمہ بہت مضبوط ہو گیا. اور صرف وہ باتیں نکال کے لے آؤ کہ جس کے بعد قوم کو لگے کہ ہم نے تو حتماً کہاں جانا ہے. ابھی آئے گا یہ سارا تذکرہ، صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک دو ایک دو اور سوالات بھی مجھے ملے تھے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آج وقت نہیں مل سکا، میں ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کروں گا، اور دیگر بھی اگر کوئی سوالات ہوئے. آج کی گفتگو یہیں پر میں تمام کر رہا ہوں. ہم نے آیت نمبر 118 تک سورۃ المائدہ تک تمام کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دیا ہے کہ قیامت کے دن نبی اپنی امتوں کے بارے میں کیسے گواہی دیں. ہر نبی آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر نبی سے سوال کرے گا اور ہر نبی جواب دے گا، بتائے گا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. پھر اللہ پوچھے گا یہ پیچھے جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں یہ آپ نے کہا تھا، وہ کہیں گے ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں. لہذا بندہ وہی کام کرے جو اللہ رسول اہل بیت سے ثابت ہو، تاکہ وہ یہ قیامت کے دن ہم کہیں ہم تو آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ کہے ہمارا کوئی تعلق ان سے. جو کرتے ہیں مثلاً ہمارے مسیحی دوست کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہدایت کی کتاب میں جس کا نام قرآن کریم ہے، بڑے واضح الفاظ میں بہت ساری چیزوں کو جسے اس نے اپنی کتاب کا حصہ بنانا ضروری سمجھا وہ اس نے بیان فرما دی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. جس طرح نبیوں کے بعد قرآن نے بیان کیا کہ نبیوں کی قومیں آہستہ آہستہ نام انہی کا رہتا ہے لیکن ان کا لایا ہوا دین بدل دیا جاتا ہے، تو ان نبیوں کے جو حقیقی وارث ہوتے ہیں تو ایسے ماحول میں وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان قوموں کو پھر بلاتے ہیں حق کی طرف،
اور اللہ کے نبی کے وارثوں میں سے ایک وارث کا نام حسین. حسین نے بھی دیکھ لیا کہ جو خط لکھا تھا, ایک خط لکھا تھا بصرہ والوں, اس میں کچھ اور باتیں کرنے کے بعد فرمایا تھا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ, اور میں حسین تمہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. کوئی نئی شریعت کی طرف تمہیں نہیں بلا رہا, وہی اللہ کی کتاب جو میرے جد پہ نازل ہوئی, وہی میرے جد کی سنت اور سیرت کیوں دعوت دے رہا ہوں؟ فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ, اس لیے کہ ان کی سنت کو مار دیا گیا ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ, اور بدعت نئی نئی چیزیں دین کے نام پر دین میں شامل کی جا رہی ہیں. اگر تم نے میرا ساتھ دیا, میری بات سنی, تو میں حسین تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی. امام حسین اسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جو نبیوں کے وارثوں کی ہوتی ہے, جو قرآن کریم نے بتائی ہے, حسین اسی کے لیے اٹھے, لیکن لوگوں نے قدر نہ کی. اور دسویں محرم کے سورج نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بدن جس پر جا بجا نبی کے بوسوں کے نشان تھے, اس بدن کو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون دیا. میرا مولا سجاد 33 یا 34 سال تقریباً یا 35 سال کربلا کے بعد کربلا کو یاد کر کر کے روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ غم بھی بڑا شدید تھا, لیکن اس رونے میں یہ حکمت بھی تھی کہ کہیں میرے بابا کا پیغام لوگوں کو بھول نہ جائے. امام کے سامنے کھانا رکھا جاتا, پانی رکھا جاتا, غور سے دیکھنے لگتے, ہاتھ نہ بڑھاتے, لوگ سوال کرتے کہ آپ پانی کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے. میرے مولا فرماتے, جب بھی حالت پیاس میں پانی کو دیکھتا ہوں اپنا پیاسا ذبح ہو جانے والا بابا حسین یاد آتا. ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا اتنے سال گزر گئے کربلا کو, آپ تو ایسے روتے ہیں جیسے کربلا کل ہوئی ہو, آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے مولا سجاد اسے اشارہ فرماتے ہیں سورہ یوسف کی طرف, فرماتے ہیں تو نے پڑھا ہے اللہ کی کتاب کو, تو نے پڑھا ہے سورہ یوسف کو, ایک باپ تھا جس کا نام یعقوب تھا, اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا, یوسف ابھی اس دنیا میں تھا, باپ جانتا تھا, فقط نظروں سے دور تھا, باپ سے جدا تھا, وہ باپ اپنے بیٹے کے غم میں اتنا رویا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے سوال کرنے والے انصاف تو کر, میری تو نظروں کے سامنے میرے کئی یوسف بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے. وہ شخص پھر سوال کرتا ہے, اے مولا آپ کے خاندان کی رسم ہے, آپ کے خاندان نے سکھایا اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا, پھر ان قربانیوں پہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو میرے مولا رو کر جواب دیتے ہیں, اے سوال کرنے والے تو نے سچ کہا, ہمارے خاندان نے, ہمارے جد نے سکھایا کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دو, لیکن میرے ایک سوال کا جواب تو بھی دے دے, کیا یہ بھی نبی نے کہا تھا کہ رسول کی بیٹیوں کو بے مکنا چادر شام اور کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے, اور اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے رسول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں, اور جیسے غلاموں کے ساتھ اور کنیزوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے رسول کے حرم کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے. الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما تبیس